कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
गौसे आजम जिलानी पीर पीरा जिलानी मीर मीरा जिलानी, गौसे आजम
गौसे
मीरा
गदाए गौसे आजम
मीरा
गदाए गौसे आजम
मीरा
गदाए गौसे आजम
मीरा
गदाए गौसे आजम हो
जिलानी।
कहाँ से तशरीफ लाए?
कुंडरी और जिला उमरकोट,
नारकाना
जिला सांगर शहर खटोड़,
हैदराबाद
दादो से,
जामशोरो कोटरी
हैदराबाद
कामोगी से,
सजावल न्यू मुस्लिम आबादी
लाला मुसर
नवाब शेख।
आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद जुबेर अतारी
फहादे,
मोहम्मद अबरार अतारी,
फयाज हुसैन अतारी,
मोहम्मद हमजा है। 23 अगस्त 2023 को मैंने हैदराबाद में इस्लाम कबूल किया था,
मुर्शिद करीम की जियारत की नीयत थी और इस जियारत से कई दिलों को चैन मिलता है, तो आज हम भी हाजिर इसीलिए हुए थे कि हमारे दिल की सफाई हो जाए।
सुनते और मुस्तहब से बंदा महसूस पड़ जाता है जब यहाँ आते हैं, अमीर अहले सुन्नत की सोहबत और फिजाने मदीना में दरसो बयान में हाजिरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल में जज्बा बढ़ता है।
देखें ये जगह ऐसी है ना कि इसकी कशिश ऐसी है कि आपको खींच के लेके आती है, तो दिल करता है कि यहाँ पे बार बार आए।
यहाँ आने की खास वजह ये है कि कुर्ब मुर्शिद नसीब होता है, गुनाहों से नफरत करने का जहन मिलता है और नेकियों पर इस्तकामत पाने का जहन मिलता है,
बड़ी रूहानियत मिलती है, जब भी आना होता है सुकून मिलता है, जो भी परेशानियां होती है यहाँ हल होता है।
यहाँ आते हैं तो नमाज की पाबंदी भी हो गई है माशाल्लाह से।
रिहेबिलिटेशन सेंटर में टीचर हूँ, मैंने कहा कि यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह।
पहले जो मेरी परसेप्शन थी मुजाकिरे के हवाले से बहुत ज्यादा चेंज हुई है, जो मैं समझता था कि सिंपल बातें डिस्कस करते होंगे, बट आज जब मैं दरस निजामी की कुतुब को और दीगर कुतुब का जब मैं मुताला करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, तो अब रियलाइज होता है कि जो चीजें बता रहे हैं जो बुजुर्गाने दीन की जो कुतुब जो बहुत कॉम्प्लेक्स है जो उलमा पढ़ते हैं, वो बुक्स वहां से निकाल के हमें वो चीजें इतनी सिंप्लीफाई करके बता रहे होते हैं।
जब दुनिया की झंझट से थक हार जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, हफ्ते में एक बार इल्म दीन सीखने को मिलता है।
सबसे बड़ी बात की यहाँ पे औलिया इकराम जो हमारे हैं जिनका हमें पता ही नहीं था उनके शख्सियत के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में जो हमें सीखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
शोभा फैजान इस्लाम इसके समझो बड़ा महान कारकर्दगी है।
दावत इस्लामी तमाम दुनिया भर में माशाल्लाह माशाल्लाह दीन का पैगाम पहुँचाती है, दीन की दावत देती है, इसके कहे हुए एक एक लफ्ज पर अमल करना चाहिए, दीन को सीखना चाहिए,
दुनिया में कैसे चलना है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, किस कौन सा रवैया रखना है, किसी की दिलाजारी ना हो। अमीर से फरमाते हैं
एक शख्स ने सवाल किया कि या सैयदी मैं गौसे पाक की जो तस्वीर है वो लगा देते हैं।
आपने कहा कि तस्वीर जो है वो दिल में होनी चाहिए, घर में नहीं होनी चाहिए।
घर में अगर कहीं भी है तस्वीर लगी होती है तो इसकी वजह से रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
गौसे पाक की या अपने बुजुर्गाने दीन की जो भी तस्वीरें हैं ये लगाना शरान जायज नहीं है।
मॉडर्न ड्रेसेस की तरफ ही हमारा चक्कर होता है, कौन सा कुर्ता पहना और किस तरह, और जिस तरह मेरे अहले सुन्नत ने बड़ा ही अच्छा आंसर दिए कि हमें सादगी वाला लिबास पहनना चाहिए।
दावत नहीं होती है, बंदा जब ऐसे ही चल जाता है, जब दावत ना हो तो ये शरण नाजायज है, तो इसमें जाना नहीं चाहिए।
तीन बार पढ़ेगा कुरान तो उसको मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी नीयत बनती है कि इंशाल्लाह अब से जो है हम व्हाइट ड्रेस ही जो है पहनने की कोशिश किया करेंगे।
खाने काबा को देख कर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है ना, तो उस हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें गाइड किया वो ये कि नमाज जो है पढ़ने में कयाम में होते हैं तो सजदे की जगह पे देखना चाहिए, रुकू में होते हैं तो पाँव की तरफ देखना चाहिए, और नजर हमारी काबा शरीफ की तरफ नहीं होनी चाहिए, हमें नमाज उसी तरीके से पढ़नी चाहिए जिस तरीके से बयान किया गया है। ये सारे मुस्तहबात में से हैं।
हजरत साहब ने ये फरमाया कि माशाल्लाह खाना खिलाया करो और सलाम को फैलाओ, ये बड़ी बरकतें हैं।
अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई, कई स्पेशल पर्सन मांगते हैं जबकि अच्छे भले होते हैं काम वगैरह कर सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन है यूथ में, स्पेसिफिकली जब हम दोस्तों में आपस में बातें कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को मोटे ये सब इस तरह के अल्फाज कह के पुकार रहे होते हैं, तो ये उन्होंने बहुत अच्छी चीज हमें बताई। बाजूकात ये होता है कि अगला जो है फील नहीं करता, एक बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है अगला शो नहीं कर रहा होता लेकिन उसको दिल में बुरी लग रही होती है, एंड देन वो आपकी दोस्ती और आपकी मुख्तलिफ चीज़ों को खराब भी कर रही होती है।
हर वक्त लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अगर चाहे वो हमें जानता हो ना जानता हो।
अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वालों ने मुझे सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात یہ سکھائی کہ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی ہے، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کیسے ادا کرنا،
کس کے لیے سوال کرنا جائز ہے؟ امیر اہل سنت نے اس کا جواب دیا کہ جس کے پاس کھانے اور پہننے کا نہ ہو وہ سوال کر سکتا ہے، اور جس کے پاس پہننے کو ہے اور کھانے کو نہیں ہے وہ کھانے کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، اور جس کے پاس کھانے کو ہے اور پہننے کو نہیں ہے وہ پہننے کا سوال کر سکتا ہے۔
ہمیں اولیاء عظام کی جو انہوں نے باتیں کہی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔
خصوصی اسلامی بھائی تھا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی نابین ہو تو اس کو دنیا میں رعایت مل جاتی ہے، کرایہ ہاف ہو جاتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی کیا اس کو کوئی ہاف رعایت ملے گی؟ تو امیر علیہ السلام نے فرمایا ہاف نہیں فل ملے گی۔ حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے جس بندے کی میں آنکھیں لے لوں اور اگر وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔
پہلے میں بول سن نہیں سکتا تھا، پھر امیر علیہ السنت کی زیارت و ملاقات کی سعادت ہوئی الحمدللہ، اب میں کچھ بول سن لیتا ہوں الحمدللہ۔ تین دن کے اجتماع میں یہاں پہ حاضری ہوئی ہے، ابھی واپسی ہو رہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال تین دن کے اجتماع میں ضرور حاضر ہوں گے، فیصل آباد سے قافلہ لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ امیر اللہ سنت نے ترغیب دلائی کہ یہاں پہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول آتے ہیں اور ان کے لیے لنگر رضویہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں حصہ ملائیں، تو الحمدللہ میں نے بھی نیت کی ہے میں بھی اپنا حصہ پیش کروں گا۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے مدینہ طیبہ میں اپنے ساتھ لے چلیں۔ کوشش کی ہے نماز سیکھنے کے لیے، تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس انداز سے یہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی کوششیں قبول فرمائے، مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے۔
یہ گاؤں میں جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو نیو مسلم ہیں ان کو بلاتے ہیں 63 دن کے کورس کے لیے، 15 دن کے کورس کے لیے، ہفتے کے کورس کے لیے، تو اسی سے ہمارے کو کچھ سیکھنے میں ملا الحمدللہ، جو آج ہم نے یہ امامہ بھی سر پہ سجایا ہے اور داڑھی بھی رکھی ہے۔
ایسی محفل ہوتی ہے جس میں ہمیں دنیا آخرت ہر طرح کی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے،
کمانے کی اور دیگر جو اپنی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، فیملی لائف میں، ریلیشن، مختلف چیزوں میں، تو میں ان کو بھی خاص طور پہ یہاں پہ ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ ضرور ہیں۔
الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر اپنی اصلاح کے لیے پیر و مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کوئی تھراپی لے رہے ہوتے ہیں، سب سے اچھی تھراپی جو کسی کو مل سکتی ہے وہ یہاں پہ مل سکتی ہے۔
شکریہ امیر علیہ سنت، شکریہ دعوت اسلام۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب مرتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت ہونا یہ کافی ہے، ضروری بھی ہے، البتہ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے، نہ کہا جب بھی نیت ہو چکی، دل کی نیت ہی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، افطار بھی نہیں کر سکتے۔ اب جیسے افطار کا وقت آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو اب کر لیجئے اور افطار کر لیجئے۔ تاہم نیت جب بھی کریں تو ثواب کے لیے ہونی چاہیے، اللہ راضی کرنے کے لیے، اور کچھ مناسب ہے کہ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ پہلے سے اعتکاف کی نیت تھی جب مسجد میں آئے تھے، نماز پڑھی تھی یا جو بھی مطلب ذکر و تلاوت کرے، تب نئے سرے سے افطار کے لیے، کھانے کے لیے نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہاں مسجد سے باہر نکل گئے تھے تب تو اعتکاف جو نفل تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اب دوبارہ داخل مسجد ہوں گے تو نیت کر لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی آج ساتویں رات ہے. اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7 زیادہ درود السلام پیج نمبر 3 سے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی اس سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا درس کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، اگر واقعی میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد کلیم رضا عطاری سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا جھوٹ بول کر کسی کو نیکی کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ جیسے کسی دوست کو کہیں کہ آؤ کھیلنے چلے تو اس کو بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اجتماع پاک کے لیے لے جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟
بولا کھیل کے لیے کہ کھیل کے لیے چلیں، اور یعنی جھوٹ بول کے کسی کو نیکی کی طرف لے جانا اور
چلو کھیل کے لیے لے گئے داخل کر دیا
مسجد میں یا قرآن کے لیے پڑھانے کے لیے،
جھوٹ تو ہوا نا، دھوکہ بھی ہوا، اللہ پاک ہماری عبادت کا محتاج تو نہیں، ضرورت تو مند ضرورت نہیں، جو بھی کرنا ہے سچائی کے ساتھ کرنا ہے، اس طرح تو وہ مطمئن بھی نہیں ہوا جس کو آپ نے دھوکہ دیا، تو ایک ہی بار ہوگا، دوبارہ تو آپ واقعی نماز کے لیے بولو گے جب بھی وہ نہیں آئے گا کہ تم تو دھوکہ دیتے ہو، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تو گناہ ہوا یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بچے اپنے پیسوں سے غوث پاک کی نیاز کر سکتے ہیں؟
نابالغ بچہ جو ہے اپنی ذاتی رقم سے غوث پاک کی نیاز نہیں کر سکتا، اور بھی اس طرح کے جو بھی رائے خدا میں خرچ کرنا ہے تو یہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو گفٹ بھی نہیں کر سکتے، ان کے اپنے جو ذاتی چیز ہے ذاتی رقم ہے وہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سمباد سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت سے سوال عرض تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا شوق علم دین کیسا تھا، اور دعوت اسلامی اس ضمن میں کیا کر رہی ہے، اور ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں طلباء کی غوث پاک کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے؟
میرے مرشد غوث پاک کا شوق علم تو ظاہر بہت زیادہ تھا، بچپن میں آپ نے بغداد شریف کا سفر اختیار کیا، مشہور واقعہ ہے ڈاکوؤں والا، علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، پھر جو رقم تھی وہ بھی ختم ہو گئی، فاقے کرتے تھے، کھانے کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ مطلب یعنی کسی طرح بھی وہ علم حاصل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور علم پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا ایک اپنا شعر بھی ہے، درست العلم حتی صرت قطباً، یعنی میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. قطب یہ ولایت کی ایک قسم ہے، درجہ ہے. تو یوں مت آپ نے بہت علم پھیلایا اور تدریس بھی فرماتے تھے، آپ کا درس جو مدرسہ نظامیہ آج بھی بغداد شریف میں اس کی یادگار تو پتہ نہیں وہاں پڑھانے کا سلسلہ ہے یا نہیں تھا، وہ جو بغداد شریف جو سرکار غوث پاک کا مزار شریف ہے اس کے ساتھ ہی غالباً وہ مدرسہ بھی تھا، اب معلوم نہیں ہے وہ تھا ویسے مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ اس میں آپ تدریس فرماتے تھے، پھر دیگر بزرگان دین وہاں پڑھتے پڑھاتے آئے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی تھا ہی غالباً، یہ تو پہلے کے غوث پاک کے غالباً امام غزالی
نظام الدین توسی نے قائم کیا تھا اسے، اور اس نظام الدین توسی جو تھے انہوں نے قائم کیا تھا، اور امام غزالی ہی اس میں پہلے پڑھایا کرتے
جی جی تو یہ میرے مرشد غوث پاک نے علم دین کی بڑی سیوا کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، اور ہمیں بھی اللہ کریم توفیق دے کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں اور علم دین عام کریں. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا غوث پاک کا شوق ہے علم دین. یہ اسی ہفتے کو یہ پڑھنے والا رسالہ ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ وہ دعا وغیرہ بھی چلے گی. اس ہفتے یہ رسالہ پڑھنے کا اعلان ہے انشاءاللہ. سب پڑھیے گا، پیج زیادہ نہیں، 17 ہوتے ہیں پیج عام طور پر، ہاں 17 یہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں میرا خیال 5-10-15 منٹ میں پڑھ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
غوث پاک کا شوق علم دین جو رسالہ ہے، اس کے پیجز ہیں 17 اور اس کے جو پرائز ہیں 26 روپیز، 26 روپے میں یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد اسماعیل عطاری جامعۃ المدینہ فیضان بخاری مصلین کراچی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ قصیدہ خمریہ کیا صرف غوث پاک کا مرید ہی پڑھ سکتا ہے یا غیر مرید بھی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دے. میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں.
آمین. قصیدہ خمریہ نہ قصیدہ غوثیہ، یہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قید تو نہیں ہے کہ کون پڑھ سکتا ہے، کون اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے، اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قادری چشتی جو بھی ہو، کسی کا مرید نہیں ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. سر غوث پاک کا مرید کون؟ یہ تو بڑی پیاری بشارت ہے غوث پاک کی طرف سے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. تو یوں جو بظاہر کسی پیر صاحب کا مرید نہیں ہے اور اگر اس کو غوث پاک سے سچی عقیدت ہے تو وہ بھی غوث پاک کا مرید ہے. البتہ کسی کے ہاتھ میں ظاہری طور پر، پیر کے ہاتھ میں جو جامع شرائط ہو، وہ پیری مریدی کرنے کے قابل، وہ اس کا مرید ہونا چاہیے کہ بزرگوں کا یہ طریقہ چلا رہا ہے، اس میں برکت ہے. البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
شیخ طریقہ، تو میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو کچھ آسان انداز میں وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
معجزہ یہ یعنی کہ ایسی بات کہ جو عادتا نہیں ہو سکتی، عام طور پہ جو نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور ایک دم سے کوئی اشارہ کریں اور آسمان نظر آنا شروع ہو جائے چھت میں سے، حالانکہ چھت بہت موٹی کنکریٹ کی چھت لگی ہوئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو عادت نہیں ہوتی اور یہ ہوئی، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتی، روٹین کے ہٹ روٹین سے یہ ہٹ کر ہو گئی، اب کسی کے یہ اشارے سے ہوئی. تو اب یہ کہ وہ اشارہ کرنے والا کون ہے؟ تو اگر ایسی بات کسی نبی سے اظہار نبوت سے پہلے ہوئی تو اس کا نام رکھیں گے ارحاس. اچھا، اور اگر اظہار نبوت اب وہ ظاہر ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اعلان فرمایا یا جس طرح بھی اظہار ہوا، تو اب یہ کہلایا معجزہ. یہی بات اگر کسی ولی سے ظاہر ہوئی تو وہ کہلائے گی کرامت. اگر کسی مومن سے صادر ہوئی، جو ولایت کے درجے کا نہیں ہے لیکن اہل ایمان ہے، مومن ہے، نیک بندہ ہے، تو اس کو کہیں گے معونت. اب اگر کوئی اس طرح کی بات جو عادتا نہیں ہو سکتی، روٹین سے ہٹ کر جو بات ہوئی، تو یہ اگر کسی غیر مسلم یا فاسق فاجر سے ظاہر ہوئی تو اس کو کہیں گے استدراج. یوں اس کے یہ مختلف نام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال اور یہ عرض ہے کہ اگر فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ اندیشہ ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھیں گے تو جماعت جو ہے وہ نکل جائے گی فجر کی، تو کیا بغیر سنتوں کے فجر کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، سنتیں نہ پڑھیں فجر سے پہلے؟
ہاں، ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہو جائے، اب فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ نہیں سکیں گے، جب سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل آئے اور کم از کم 20 منٹ یا 25 منٹ ہو جائے، اس کے بعد مستحب یہ کہ سنتیں پڑھ لے، اور نصف النہار شرعی تک سورج سر پہ بالکل سیدھ میں آئے اس سے پہلے پہلے پڑھنا مستحب ہے. اب اگر سورج سر پہ آ گیا نصف النہار شرعی، اس کے ٹائمنگ پورے سال کے ٹائمنگ ہوتے ہیں، ویب سائٹ پہ دعوت اسلامی کی جو ہے وہ اس میں مل سکتا ہے نظام الاوقات جو ہے ٹائم ٹیبل، تو اب نہیں پڑھ سکتے جب جیسے سب نے زور کا وقت آ گیا تو نہیں پڑھ سکتے، وہ مستحب بھی اب نہ رہا زہر میں ان سنتوں کو پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر دعا کی جائے اور کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے دعا کریں کہ دعا قبول ہو جائے، اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں.
دعا تو قبول ہی قبول ہے، خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. اب قبولیت کا اظہار یہ ہو سب پر یہ ضروری نہیں ہے، قبولیت کی صورتیں ہیں مثلا یہ کہ ایک تو کہ جو مانگا وہ مل گیا، ظاہر ہو گیا کہ فلاں مرض لگا ہوا ہے یا اللہ شفا دے دے، سیٹ ہو گیا، شفا مل گئی اس کو، ایک صورت یہ. دوسرا یہ کہ اس دعا کے بدلے کوئی اور مصیبت اس کی دور کر دی گئی، اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ آنے والی مصیبت ٹل گئی ہے. مثلا یہ کہ اس کے بیمار تھا، دعا مانگی، روز مانگ رہا ہے، شفا اس کے حساب سے شفا نہیں ہو رہی، بیماری جا نہیں رہی، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے اس کی دعا قبول ہے. یہ اگر دعائیں نہ مانگتا نا تو یہ اس سے زیادہ بیمار پڑ جاتا، ابھی یہ چل پھر رہا ہے، اگر یہ دعا نہ مانگتا تو بستر پہ ہوتا، بستر سے بچ گیا، ابھی یہ گھر پر ہے بچوں کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ، اور اگر دعائیں نہ مانگتا تو ہاسپٹلائز ہو چکا ہوتا. تو یوں مطلب بڑی جو مطلب پریشانیاں مشکلیں آنی تھی، مصیبتیں آنی تھی، وہ دعا سے ٹل گئی، اس کو پتا نہیں. حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ دعا اور مصیبت، دعا مصیبت سے بھیڑ جاتی ہے، ٹکرا جاتی ہے اور اس کو روکتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ مصیبت جو ہے اس کے لیے دعا ڈھال ہے، سپر ہے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اپنی دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا تو حسرت سے خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے یہاں اس کا اجر مل جاتا. تو یوں مطلب یہ دعا قبول ہی قبول ہے. دعا مانگنے میں ہم لوگ بہت غفلت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی، ہم نے جو مانگا نہیں ملا تو ہم سمجھے کہ قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے. دعا یہ خود سر دعا خود عبادت ہے، ادعا مخل عبادت، بلکہ دعا تو عبادت کا بھی مغز ہے، اہم ترین عبادت ہے. تو عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے دعا کرنی چاہیے. اپنا شرف دعا سے باقی رہا قبول، اپنا شرف دعا سے باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. دعا مانگنے کا شرف حاصل کرتے رہنا ہے عبادت سمجھ کر، اور یہ ذہن سے نکال دینا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد رضا عطاری رسول اللہ شیئر کر رہا ہوں. پیارے میں علی سنت میرا یہ سوال ہے یہ وہ کون سے بزرگ تھے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. میرے لیے دعا کریں. میری نانوں کے لیے دعا کریں.
سبحان اللہ, مزے کا سوال کیا بچے نے. اللہ اللہ, بچہ بچہ کو اس وقت جانے والا ہے. تو بزرگ کا نام بھی آ گیا, چلا اشارہ آ گیا. اس بزرگ کا نام ہے عبد القادر. لیکن ہم لوگ تو غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں, اصل نام عبد القادر, کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. یعنی رمضان المبارک کی چاند رات کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. جب دن نکلا تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہ پیا, تو گویا روزہ رکھا. ان مانو کر کہ آپ نے مطلب سارا دن, تو یوں سارا رمضان اسی طرح گزارا, دن کو دودھ نہیں پیتے تھے اور رات کو پیتے تھے, یوں آپ نے روزے رکھے. اور یہ جو کرامت ہوتی وہی کہ جو مطلب معمول سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے, کہ یہ واقعی ایک انہونی سی بات ہے, یہ جنرل ہوتی نہیں ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کسی کو جو کنفیوژن ہوتا ہو, اتنا سا بچہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس وقت یہ سوال ہوتا کہ جب اللہ پاک جو چاہے وہ نہ کر سکتا ہو. جب اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے, تو وہ ایک دن کے بچے کو روزہ رکھوا سکتا ہے اور اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے, دل میں ڈال سکتا ہے کہ دودھ نہیں پینا ہے. تو بچے نے نہیں پیا. تو ہمارے مرشد غوث پاک جو تھے, تو یہ مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی اس کو بولتے جو مطلب پیدائشی ولی ہو, ماں کے پیٹ سے نکلے ہی ولایت کا تاج پہن کر. بچہ تو آتا ہے روتا ہوا, یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے آئے تھے. ہم بچوں میں فرق ہے نا, کہ جیسے یہ پیدا ہوئے تو ان کی زبان پر اللہ یہ لفظ تھا مرشدی غوث اعظم کی. کیا ہو سکتا ہے کسی کو جو, جیسے میں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دن کا بچہ؟ تو میں تو بات کروں گا مسلمان سے, ٹھیک ہے نا. ہم مسلمان ہیں, ہم منن والے سوچن والے نہیں. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ارشاد ہے.
قرآن مجید فرقان حمید میں مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہ اپنی قوم کے پاس واپس آئیں, تو انہوں نے ان کے اوپر برے الزامات لگائے. تو حضرت اللہ کے حکم سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ کہا کہ جو ہے وہ یہ بچہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا, فاشارت الیہ, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو اس وقت پنگوڑے میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا, کہ ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں کہ جو پنگوڑے کے اندر, جھولے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے. تو قال انی عبد اللہ, اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پنگوڑے کے اندر ہی بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت, میں جہاں بھی ہوں مجھے اللہ پاک نے مبارک بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں مجھے اللہ نے نماز اور زکاۃ کا حکم دیا ہے. وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیہ, اور اللہ پاک نے مجھے میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے.
سارا فیصلہ ہو گیا. تو یہ کہ غوث پاک کی کرامت تو کس کتاب میں لکھا ہے, تو اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے پنگوڑے میں یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ میں مطلب یعنی کہ مجھ پر کتاب آئی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں وغیرہ، اور مجھے جب تک جیوں گا روزوں کا، زکوٰۃ کا، یہ اس طرح کے احکامات ملے ہیں، تو حضرت غوث پاک نے اگر روزہ رکھ لیا پیدا ہوتی تو کیا ہو گیا اس میں؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ اس طرح شکوک و شبہات اور وسوسے نہیں پالنے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اس طرح اور بھی احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں جس میں صحیح حدیثوں کے اندر، خود بخاری شریف کے اندر جریج راہب جو تھا اس کا واقعہ موجود ہے کہ جب اس کے اوپر بھی الزام لگا تھا تو چھوٹے بچے نے اس کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی کہ یہ بے گناہ ہے۔
چار بچے، غالباً چار بچوں کا ذکر ہے کہ اپنے اس میں پالنے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی تو گواہی بچے نے دی تھی نا، جو چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ پنگوڑے میں تھا۔ تو بات وہی ہے کہ یہ سب کرتا کون ہے؟ اللہ، اللہ پاک قادر ہے۔ جب یہ ہوا تو غوث پاک کا بھی ہوا، اب اگر آئندہ بھی کسی اور بزرگ کا اس طرح ہوتا ہے تو سمنن والے، اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہو۔ کہ ہے کرامت، کرامت ہوتی وہی ہے کہ جو مطلب جن کو عقل کی کسوٹی پر تو پرکھا نہیں جائے گا سوائے ماننے کے، اس کے مطلب کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر اہل سنت، ہمارے یہاں پنجاب میں یہ نظام رائج ہے کہ جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے، تو اس میں بتائیے کیا یہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور میرے اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔
اب اللہ بہتر جانا، اگر حصول برکت کے لیے قرآن کریم رکھتے ہیں اور کوئی ایسی کوئی غیر شرعی اس میں کوئی نیتیں نہیں ہوتی، مجھے پتہ نہیں ہے، شاید سنا میں نے بھی ہے، تو قرآن کریم اگر برکت کے لیے تو ہم بھی رکھتے ہیں، مسجد میں بھی لوگ چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، تو برکت کے لیے دلہن کے سر پہ رکھنا اچھی چیز ہے، قرآن کریم کوئی حرج نہیں اس میں۔
یعنی کہ بھائی وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اوپر رکھ کر یوں رخصت کرتے ہیں،
سائے میں رکھ کے،
سائے میں رکھ کے گھر سے اس کو،
سبحان اللہ، مطلب اچھا ہی، مطلب اچھا انداز ہے، قرآن کریم ہی تو رکھا ہے نا، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا سوال یہ ہے، میری سنت کی بارگاہ میں جو قرآن شریف ضعیف ہے اس کو کس طرف رکھنا چاہیے، کہاں کرنا ہے، اس کو ذرا جواب عنایت فرمائیے، میری اس میں رہنما فرمائیے، جزاک اللہ۔
قرآن کریم ضعیف ہے غالب نہیں کہا، یعنی کہ اب وہ پڑھا نہیں جا سکتا، اگر اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے تو اب اس کو یہ کہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں مطلب کسی کا پاؤں نہ پڑے، یا مطلب اس کو گہرے دریا میں ٹھنڈا کر دیا جائے جہاں یہ کنارے پر نہ پہنچ سکے۔ تو ایسے جیسے کسی تھیلی میں، بورے میں اس کو پیک کر کے تھوڑا کٹ لگا کے تاکہ پانی بھی چلا جائے، وزن ڈال کے تاکہ وہ گہرے دریا میں، کنارے پہ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے بہہ کر پھر آ جائے کنارے پہ، دور گہرے میں ہوگا نا تو وہ اندر تشریف لے جائے گا اور مشکل نہیں ہوگی۔ تب تو ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کی تو مجلسیں بنی ہوئی ہیں اوراق مقدسہ، تو یہ ان کے جو باکس لگے ہوتے ہیں ہمارے، تو اس میں بھی اس کو مطلب رکھ سکتے ہیں، اور یہ پھر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کنویں بنا کے رکھے ان کو رکھنے کے لیے، پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام فاطمہ اور کنیت ام الخیر تھی، تو ام الخیر کا صحیح تلفظ گیا ہے ام الخیر کے ام الخیر، اور اس کا معنی بھی بتا دیں۔ اور میں نے ماہ ربیع الاول شریف میں تقریباً 130,000 درود پاک پڑھا تھا، تو آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیں اور ہمارے سارے گھر والوں کے بھی دعا فرما دیں۔
اللہ پاک آپ کی ان کا بھی شوق قبول فرمائے۔ ام الخیر یہ کنیت تھی غوث پاک کی امی جان کی، نام فاطمہ، ام الخیر، خیر یعنی بھلائی، نیکی، اچھائی، ام، ویسے ام کا معنی ماں بھی ہوتا ہے اور نسبت کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے کہ خیر کی ماں، یا یہ یہاں یہ مانا لیں گے خیر والی، بھلائی والی، نیکی والی، اچھائی والی فاطمہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی سوال ہوا کہ قرآن کے سائے کے اندر اس کو رخصت کرتے ہیں یا سر پر دلہن کے قرآن رکھتے ہیں، تو اس پر اگر کچھ اور رہنمائی یوں ارشاد فرما دیں کہ جیسے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، قرآن کا مقصد تو تھا کہ اس کو پڑھا جاتا، اسے سمجھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا، تو یہ اس کے مقصد میں سے ہے. تو ایک تو یہ، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو خود موجود ہے کہ یہ کتاب مبارک ہے، یعنی ہر اعتبار سے برکت والی ہے. فقہا نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن ہو تو اس میں بھی برکتیں آتی ہیں اور مسلمان ہمیشہ اس سے برکتیں حاصل کرتے رہے. ایک اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا کام ہے، بھلائی والا کام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر اسی کو کوئی یوں پیش نظر رکھ کر کہے کہ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ بے پردہ عورتیں بھی قریب میں موجود ہوتی ہیں، یا وہاں پر کچھ دیر پہلے گانے چلے ہوتے ہیں، یا آتش بازی وغیرہ یہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، خرافات ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور بس جو ہے نا وہ دلہن کو رخصت کر کے سائے کے اندر اپنے دل کو منا لیے کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کے سائے کے اندر دلہن کو رخصت کر رہے ہیں یا اس کے سر پہ قرآن پاک رکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے جو گفتگو کرتے ہیں اور اس انداز میں پھر اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی آپ ارشاد فرما دیں.
دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ہر طرح سے باعث سے برکت ہے. اس کو دیکھنا، اس کو چھونا یہ بھی برکت والا ہے، اور اس کو چومنا حضرت فاروق اعظم وغیرہ رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے اس کو چومتے تھے قرآن کریم کو. تو آنکھوں سے کوئی لگائے تو سر پہ رکھے، سینے سے لگائے، تو یہ سب کیا ایک احترام کے انداز ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے اور پرانے رائج ہے. اب کوئی مزید بھی احترام کا طریقہ نکلتا ہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو روکا اس سے بھی جائے گا نہیں، تو درست ہوگا. تو یوں مطلب قرآن کریم میں ہے تو برکت، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ بھی ہے، اور بے شک اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو عمل بھی اس پہ کرنا چاہیے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو ہے ہمارا قرآن کریم تو رہنما ہے، تاہم اگر کوئی چومتا ہے، اب سمجھو کہ کوئی پڑھنا نہیں جانتا، ان پڑھ ہے بےچارا، کوشش کرتا نہیں پڑھ پاتا، تو اب کیا اس کو مجبور کریں گے کہ پہلے پڑھنا سیکھ، پہلے عمل پورا باعمل ہو جائے، اب اٹھا کے سر پہ رکھ، یہ تو نہیں کہا جائے گا سر. تو اگر کوئی نہیں بھی پڑھنا یا پڑھنا جانتا بھی ہے، نہیں پڑھتا، غفلت کرتا ہے، تب بھی وہ قرآن کریم سے دوسرا جو برکتیں لینے کا انداز ہے اس سے منع تو نہیں کیا جائے گا، کچھ کوئی بھی نہیں بول سکتا اس کو. صحیح العقل جو ہوگا تو کیسے بولے گا کہ اب اس کو چھونا نہیں، میں دیکھنا بھی نہیں تو عمل نہیں کرتا، آنکھیں بند کر لے، یا قرآن کریم کو دیکھنا بھی تو ثواب کا کام ہے. تو یہ مطلب اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. اب رہا یہ کہ دلہن کو رخصت کرتے وقت قرآن کریم کے سائے میں اس کو رخصت کرنا، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک اچھا ہی کام ہے. اب رہا کہ اگر معاذ اللہ وہاں کوئی ڈھول ڈھمک کے بج رہے ہیں، تو یہ تو عام طور پہ مسلمان ایسے موقع پر تو احترام کرتا ہے کہ اذان بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بند کر دیتے ہیں. تو میں نے تو کہا کہ میرے لیے نئی چیز ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن کام اچھا ہی ہے. تو واقعی اس میں اگر کوئی معاذ اللہ میوزک کا سلسلہ ہے، ڈھول بجے، تو یہ تو بند کرنا چاہیے، احترام کے لیے بھی اور یہ ایسا بند کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہیے، کہ تو ہے گناہ کے کام، چاہے خوشی کے موقع پر آپ ڈھول بجائیں یا غم کے موقع پر، ہے تو گناہ کا کام، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بے پردگی، یہ تو نہیں ہونی چاہیے، چاہے شادی میں ہو یا موت میت میں ہو. تو جو مطلب وہاں اس وقت گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو واقعی اس کی تو مذمت کی جائے گی. لیکن آپ کوئی بے پردہ عورت ہے وہاں بالفرض، کچھ مرد بھی ہیں، تو اب قرآن کریم اگر کسی دلہن کے سر سے گزارا گیا تو اس پر کیا اس کو ناجائز کہیں گے؟ مثال کے طور پر کہ کوئی لوگ اپنے گناہ کے کام میں مشغول ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا مطلب آپ گناہگار ہو جائیں گے؟ مسجد کے پاس ڈھول بجتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں، مسجد کی دکانیں کرائے کی ہوتی ہے، میوزک چل رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا ایسی حالت میں مسجد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ روک دیا جائے گا کہ نہیں نماز مت پڑھو، پہلے اس کو بند کرو؟ تو واقعی اس کو بند ہونا چاہیے اور مستقل بند ہونا چاہیے، نہ کہ نماز کے لیے، نہ کہ قرآن کے احترام کے لیے، بند ہونا ہی چاہیے. لیکن اب ہر گھر میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں تشریف فرما ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی کہا جائے گا قرآن کریم یہاں مت رکھو. پھر گھر میں قرآن شریف تو ہوتا ہے تو گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ اب یہ قرآن کریم کیوں رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم جو تشریف فرما ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس گھر سے گناہ رخصت ہو جائیں گے. قرآن کریم کو رخصت کرنا اس کے کیا معنی؟ سینے میں قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن کے، تو خیر اس کو یاد ہے پورا قرآن کریم، تو آپ یہاں گانے بجتے ہو حافظ صاحب کے لیے حکم ہے، مطلب گزرے کہ نہیں گزرے؟ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جائے کہ نہ جائے؟ کوئی عالم دین ہے حافظ صاحب بھی ہیں، وہ ایسی جگہ پر وعظ فرمائے یا نہ فرمائے کہ جہاں مطلب اس طرح کے گناہوں کے معاملات ہوں؟ بے پردہ بھی غلط ہے جو کر رہی ہے، جس نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے غلطی پر وہ بھی ہے، بے نمازی بیٹھا ہوا ہے غلطی پر تو وہ بھی ہے، کوئی چور اچکا گھس گیا ہے غلطی پر تو وہ بھی ہے. تو ویسے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے یا نہیں؟ ہاں جہاں منع ہے تو اس کی سرحد موجود ہے کہ بھائی یہاں گندگی ہے، جس کو مواضح نجاست بولتے ہیں، گندگی ڈالنے کی جگہیں جو ہے وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، تلاوت نہیں کی جائے گی، درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، یہ ممانعتیں موجود ہیں، تو بے شک وہاں نہیں پڑھیں گے، لیکن ان جگہوں پر تو ہر جگہ اس وقت تو گناہ ہی گناہ ہے، تو قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ برائیاں دور ہوں گی. ہم لوگ بیان کر ہی رہے ہوتے ہیں، اب اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، نہ جانے کہاں کا مدنی چینل چل رہا ہوگا، بے پردہ عورتیں بھی کھکی کھکی کر کے ہنس رہی ہوں گی، ایک ہاتھ کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا، سن بھی رہا ہوگا، تو سب ہو رہا ہوگا. تو اب اس کے لیے ظاہر نیکی کی دعوت، تبلیغ دین کا سلسلہ ہم روکنے کیا کریں؟ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، آیتیں پڑھتے ہی ہیں. تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایک قرآن شریف کے سائے میں نکالتے ہیں، اس کو روکنا کوئی یعنی تک بنتی نہیں اس کی. اسی اچھے کام کی برکت سے انشاءاللہ مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اور گناہ سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے، انشاءاللہ یہ بھی دور ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
ایک سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکیم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، یعنی کہ حکیم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے. ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار، مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے 15 نمبر، مددگار پولیس. تو بھائی آپ کے یہاں کیا ہوا؟ اچھا وہ شناختی کارڈ غائب ہو گیا، مددگار پولیس کو فون کرو. اچھا اسکوٹر چوری ہو گئی، المدد یا پولیس کر کے فون کرو، مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر پہ. اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، اے پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے، حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں. لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نا یار، تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی نا، سد سکندری مشہور ہے، تو آپ لوگوں سے آپ نے فرمایا اعینونی بقوہ، میری طاقت کے ساتھ مدد کرو، تب انہیں سمجھاؤ جا کے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، یا اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے، ان کو کیوں کہتے ہو؟ تو یہ مطلب دنیا کے نظام ہیں، عالم اسباب ایک دوسرے سے، مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. شادیوں کی باتیں دلہن ہوئی ہوئی تھی نا، یہ عورتیں بھی دوسرے کی مدد کے بغیر ایک دوسرے پر عورت مرد کا نظام بنتا نہیں ہے شادی کا، یا اللہ بس دکھاؤ گیا نہیں، دوسروں کی مدد شامل ہوگی، نکاح پڑھنا ہوگا، ایجاب و قبول کرنا ہوگا، مہر بھی واجب ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ مطلب سارا نظام. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوا، بادلوں سے گرتا ہے. پھر المدد دایا، اب پہلے دایا ہوتی تھی، دائی، دایا، مڈ وائف، یعنی گھروں میں آتی تھی، اور اب تو ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. لیکن یہ ساری امدادوں کا ہی تو سلسلہ ہے. یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے دودھ پلانے سے، ماں کی اگر ماں دودھ نہ پلائے تو یوں ڈال دے، کیا خیال ہے بچے کا ہوگا کیا؟ جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں. تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر تھوڑا سنبھلتا ہے، باپ مدد کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلا کر لے جاتا ہے، پھر اس کی تربیت، تعلیم، غذا، یہ وہ ساری مدد مدد مدد، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو کر فوت ہوتا ہے، خود ہی قبر میں گڑ نہیں جاتا، غسل کفن کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور کندھوں پہ سوار ہو کر وہ تدفین کے مراحل سے گزرتا ہے. تو چاروں طرف امداد 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 کا نظام موجود ہے، اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کی مرضی سے ظاہر ہے کہ نظام بنے ہوئے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس کے علاوہ اگر انڈائریکٹ یعنی کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا. یعنی ویسے ہی کوئی بھی نہیں ہے، پولیس کا، اور میں نے بولا نا یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو بھائی وہ جس میں عقل ہوتی ہے اس کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے. تو عقل والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقلی دلیل، کہ یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں گھوس باغ کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دنیا سے تشریف لے گئے تو اولیاء کرام جو ہے، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انبیاء کرام، اولیاء کرام تو یہ زندہ ہوتے ہیں، اس کی کئی نظیریں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. وہ
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے.
بے شک تو وہ مطلب اس میں کوئی شرح نہیں ہے، اس کے کافی دلائل ہم دیتے رہتے ہیں. یہ اپنے شعر کرامات شعر خدا، اس کے کئی صفحات پر ان سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے. کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے بھی مانگی جا سکتی ہے مدد. اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں، تو کوئی ایسا کنفیوژن جیسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کے نظائر موجود ہیں. میں آپ کو ایک پرانا واقعہ سناؤں، مجھے کسی نے بتایا تھا جو سچا واقعہ کہہ کر، کہ ایک ڈیلیوری میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ڈیلیوری ہو نہیں رہی تھی، مڈ وائف جو تھی وہ غیر مسلم تھی، لیکن مسلمانوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا تھا، اس نے غوث پاک کے فضائل اور تعریفیں سنی تھی. اب اس کی مطلب عورت کو ڈیلیوری ہو نہیں رہی تھی اور غالباً عورت کی جان پر بن گئی تھی، یہ گھبرا کے کمرے سے باہر نکلی، وہ مڈ وائف جو تھی، اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے غوث پاک، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے میں نے، یہ آپ کو بہت مانتی ہے جو اندر ہے نا، اس کی ڈیلیوری میں رکاوٹ ہے، آپ واقعی کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی مردنی کو بچا لو. اس طرح وہ کہہ کر پھر وہ باپا جب اندر آئی تو وہ نارمل ڈیلیوری ہو چکی تھی، اس پر وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی. یہ مجھے کسی نے سچا واقعہ بتایا تھا، اس کو سال ہو گئے کچھ. تو یہ کہ واقعی اب بھی ایسا ہے، مطلب کہ اللہ کی رحمت سے بس وہ نیت صاف، منزل آسان. تو غوث پاک نے جو مدد فرمائی وہ اللہ کی عطا سے مدد فرمائی، اللہ نے انہیں یہ طاقت بخشی ہے تو مدد فرمائی. اور اس طرح کہ اب آپ بولو یہ کس کتاب میں لکھا ہے، تو یہ ہمارے مقدر کی کتاب میں لکھا ہے، کہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو بہت طاقتیں دی ہیں. رہے واقعات، تو یہ واقعی مستند کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، امدادوں کے واقعات، غوث پاک کے تصرفات اور دیگر اولیاء کرام کے، انبیاء کرام کے تصرفات. وہ ابن شیبہ والی روایت سنا تو حدیث پاک.
امام بخاری، امام مسلم کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف المصنف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا تو حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے؟ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش مانگیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور پھر ان کو خبر دی، بشارت دی کہ عمر سے جا کے کہو کہ تمہیں بارش دی جائے گی، اور پھر یہی ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے بارش برسائی گئی۔
سبحان اللہ۔ اب دیکھا یہ حدیث سے پاک کتنی مستند ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما گئے تھے، دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ کہ ان سے درخواست کی گئی سرکار سے، سرکار نے خواب میں آ کر بشارت دی کہ حضرت عمر سے کہہ دو کہ، یعنی قحط تھا، قحط بولتے ہیں اناج کی تنگی ہو جاتی ہے اور بارشیں بند ہو جاتی ہیں، تو وہ بڑی تکلیف کا دور ہوتا ہے وہ کہ اناج نہیں ملتا کھانے کے لیے، لوگوں کو بہت کمی ہو جاتی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، خواب میں آنے کی بھی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، خواب میں تشریف لائے اور حضرت عمر کو خوشخبری بھجوائی، اور اس طرح مطلب یہ کہ یہ بھی پیغام دیا کہ بارش ہوگی، یہ بھی پتہ چل گیا کہ بارش ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مددیں تو ہیں، مددیں بھی ہیں، غیب کے غیب کی خبریں بھی ہیں، تو مطلب یہ سب طاقتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے۔ اپنے آپ تو ظاہر ہے کچھ بھی کوئی نہ دے سکتا ہے، نہ مطلب نے کچھ بتا سکتا ہے، سب کو اللہ نے جو بھی دیا جتنا دیا تو وہ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ نوازا ہے، اپنے محبوب بندوں کو، پیاروں کو اللہ پاک نے نوازا ہے، تو وہ اس طرح مطلب کے واقعات حدیثیں اور بھی ہیں، میں نے کہا وہ رسالہ پڑھ لیں آپ، کرامات شیر خدا، اللہ کرے گا تو آپ کے وسوسے ہوں گے تو ختم ہو جائے گا، اگر ہیں تو، نہیں ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن یہ عرض کروں گا اس طرح کی بحثوں میں آپ پڑھیے گا نہیں، میں مشورہ یہ تو بحث نہیں کرنی ہے، شیطان وسوسے ڈالے گا، روایتیں یاد نہیں رہتی، واقعات یاد نہیں رہتے، اور بعض اوقات کے سامنے والا اس طرح بات کرتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو علماء فن جو ہوتے ہیں نا، جو ان فنون سے آگاہ ہوتے ہیں مناظروں کے، یہ وہ اس طرح کی بحث مباحثے کرتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم عوام جو ہیں ہمارا کام اپنے علماء کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی باتوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ بعض اسلام میں بحث بہت کرتے ہیں، ان کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ چھیڑتے رہتے ہیں، پھر بعض اوقات کے شیطان ان کو وسوسے ڈال کر اپنے جیسا کر لیتا ہے، اس لیے عوام کا کام نہیں ہے بحث کرنا، علماء علماء بھی، ہر عالم بھی اس میں اتنا ماہر نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ یہ فن ہے مناظرے کا، اور قدرتی اس کو عطا ہوتی ہے حاضر جوابی کی، تو وہ فوراً اس کا جواب اس کو پتا ہوتا ہے، پھر اسماء اور رجال اور اس کی جو بھی مطلب ہے، سامنے والا جس طرح علمی انداز میں بات کرتا ہے تو اس طرح مطلب یہ ماہر فن علماء جو ہوتے ہیں وہ علمی انداز میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، عوام نہیں دے سکتے، عوام گھبرا جائے گی، اور وہ سامنے والا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ مطلب وسوسوں میں ڈال دے۔ کہ شیاطین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو شیاطین الجن اور دوسرے ہوتے شیاطین الانس، جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں، انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اور انسان جو شیاطین الانس ہے، انسان نما شیطان، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، تو قرآن کریم میں من الجنت والناس یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یہ قرآن کریم کے آخری الفاظ ہیں، کہ یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں تو تمہارے سینوں میں، یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں تو یہ من الجنت والناس، یعنی جنات اور انسان، یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہ شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، یہ قرآن کریم میں موجود، تو اس لیے ان دونوں سے بچنا ضروری ہے، شیطان سے بھی بچنا، شیطان تو نظر آتا نہیں ہے، ان سے کوئی بھڑتا نہیں، بحث کرتا نہیں، انسان نظر آتا ہے اور روپ بدل کر طرح طرح کے انداز میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کی باتوں میں آ سکتا ہے، اور معلومات نہیں ہوتی، اور اگر وہ بھیڑ جاتا ہے تو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کسی کو یہ جملہ کہیں گے نا کہ تو وہ ہے جو قرآن میں، تو پھر لڑائی ہو جائے گی، یہ بولنا نہیں ہے، اپنے کو دور رہنا ہے۔ ہماری میمنی میں بولتے پانجی کرو تو سان جیتی ہے، اپنی کرو تو شام ہو جائے گی، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہم نے کیا دیکھا، ہم نے گھوس پاک کی طرف دیکھا، نے خواجہ غریب نواز کی طرف دیکھا، ہم نے امام احمد رضا خان کی طرف دیکھا، یہ ہم وہ شیخ ہیں جو ان بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے، جو ان کی رائے جو ان کی مرضی ہے بس ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہماری وہی مرضی ہے، جو ان صاحبان کی مرضی ہے کہ ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سچے ہم ان کے ساتھ ہیں، یہاں بھی ساتھ ہیں، قبر میں بھی انشاءاللہ ان کا ساتھ ملے گا اور محشر میں بھی ان کا ساتھ ملے گا، جنت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ ماشاءاللہ بھی آپ نے بہت اچھی ایک تربیت بھی فرمائی. مقدر کی کتاب کا تذکرہ ہوا تو اگر یہ کسی کو خریدنی ہو تو کہاں، کون سے بازار میں ملے گی، کون سی دکان پر ہوگی؟
مدینہ کی گلی میں ملے گی.
سبحان اللہ.
ہاں مدینے والے قدموں سے لپٹ جاؤ تو مقدر کی کتاب سمجھ میں آ جائے گی.
کیا بات.
یہ سوال کسی کی سمجھ میں آیا ہوگا نا جواب. اصل میں نے کہا نا کہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، کچھ ایسی کوئی بات پر بات نہیں تھی تو میں نے بول دیا تھا، اس بات پر بولا تھا ذہن میں نہیں آ رہا.
وہ پوچھتے تھے کہاں لکھا ہے تو آپ نے جواب دیا تو مقدر کی کتاب میں لکھا.
تو ہمارے مقدر کی کتاب میں یوں لکھا کہ ہماری سمجھ میں آتا ہی ہے، الحمدللہ ہمارا مقدر ایسا ہے کہ اولیاء کرام ہماری سمجھ میں آتے ہیں. وہ تو کوئی سوشل میڈیا کا قول تھا کسی کا کہ جشن ولادت منانا کہاں لکھا ہے، تو وہ شاید یہ تھا کہ وہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے، غالباً اس طرح کا جواب تھا نا. تو اسی سے میں نے یہ کہا.
تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، دو محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے صلی اللہ، دھوم کر کے رہی ہے یہ بات صدا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے.
احمد مجتبی
سب سے آخری نبی،
آمینہ کا لاڈلا
سب سے آخری نبی،
عقیدہ سب صحابہ کا
سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول کا سب سے آخری نبی.
ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا صد مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں کی ہمدردی. آئیے کچھ مرشدی غوث پاک کی طرف سے عطا کردہ مدنی پھول سنتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر فرمایا, اے امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام, اللہ پاک کا شکر کیا کرو کہ پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھی اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل ہی پر راضی ہو جاتا ہے, بس ضد کو لازم پکڑ لو. اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بچے بیکار باتوں سے پڑھے اے کاش کثرت سے, تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان غوث اعظم, اس ارشاد میں ایک تو درود پاک کی کثرت کا ہمارے مرشد نے ہمیں حکم دیا, اور دوسرا کہ مسجد کو لازم پکڑ لو. تو مسجد اور تحریک جو ہے یہ جاری رکھنی ہے, نمازی بننا بھی ہے اور بنانا بھی ہے, اور مسجدیں آباد کرنی ہے, اور شیطان کو ناکام و نامراد کرنا ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن باقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ المسجد حصن حسین من الشیطان, یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 پیج نمبر 172. مزید تحریص یعنی حرص دلانے کے لیے مسجد کے فضائل پر مبنی تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے. نمبر ایک, بے شک اللہ پاک کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. نمبر دو, جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لیتا ہے. نمبر تین, جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے, جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں. ہو جائے مولا مسجدیں آباد سب کی سب, سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شوال المکرم 545 سن ہجری جمعہ کا دن تھا, میرے مرشد پاک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں مسلمان بھائیوں کی خیر خائی, ہمدردی, خیر خائی, ان کا بھلا چاہنا, بھلائی کے موضوع پر بیان کیا. دوران بیان مرشد نے فرمایا, پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خائی یعنی بھلائی چاہنے کا جذبہ ڈال دیا, اور مخلوق کی بھلائی کرنا میری زندگی کا بڑا مقصد بنایا. بے شک میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں, میں اس پر تم سے کوئی جزا نہیں چاہتا, میری خوشی اسی میں کہ تم کامیاب ہو جاؤ, اگر تم برباد ہوئے تو مجھے اس کا غم ہوگا. سبحان اللہ, ہمارے مرشد ہم سے کتنی ہمدردی کرتے ہیں, بھلائی چاہتے ہیں. میرے مرشد غوث پاک نے فرمایا, اے لوگو, میں تمہاری طرف صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے توجہ کرتا ہوں. میرے اندر تمہارے لیے ایسی رحم دلی اور شفقت ہے کہ اگر ہو سکتا تو میں تمہاری جگہ تم میں سے ہر ایک کی قبر میں خود اترتا اور تمہاری طرف سے نکیرائن یعنی منکر نکیر کو جواب بھی خود دیتا. کتنی پیاری, مطلب یعنی کہ یہ شفقت کا ایک انداز ہے کہ میرے بس میں ہوتا, وہ میرے سے ہو سکتا تو میں یہ بھی کر لیتا, تمہاری جگہ میں آ جاتا قبر میں اور منکر نکیر تم سے سوال کرتے تو میں جواب دے دیتا. کیا شان ہے, اللہ اکبر. عزیزو کر چکو تیار جب میں رے جنازے کو, عزیزو کر چکو تیار جب میں رے جنازے کو, تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوف اعظم کا, تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوف اعظم کا, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میرے پیر و مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 11 جمعۃ الاخرا 545 سن ہجری کو اپنے مدرسے میں دوران بیان فرمایا, اے مالدارو, اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو. پھر آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں, اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اللہ پاک کی عیال کہنا یہ مجازن ہے, حقیقت نہیں ہے, ایک مطلب یعنی کہ مجاز. تو چونکہ اللہ پاک بندوں کے رزق کا ضامن و کفیل ہے تو مخلوق عیال کی طرح ہوگی. حقیقت میں تو اللہ پاک تو اولاد سے پاک ہی ہے, خاندان سے پاک ہے, تو انہیں ان مانو کر کہ وہ اللہ پاک ان کا ضامن کفیل ہے, ان کے رزق کا, کھانے کا, پینے کا, اپنے کرم سے, اپنے ذمہ کرم پر اس نے سب کی روزی لی ہوئی ہے. تو عیال سے مراد یہ کہ مخلوق اللہ پاک کی محتاج ہے جبکہ اللہ پاک ان کی ضروریات پوری فرماتا ہے. مزید فرماتا ہے, اچھا برتاؤ, اچھے برتاؤ میں اللہ پاک کی طرف ہدایت دینا, تعلیم دینا, مہربانی کرنا, رحم کرنا, ان پر خرچ کرنا وغیرہ دینی و دنیاوی بلائیاں شامل ہیں. آقا کو اپنے بندوں پر کسی کا احسان کرنا اچھا لگتا ہے. اس حدیث میں مخلوق کی ضروریات پوری کرنے اور علم, مال, عزت, جائز سفارش وغیرہ جو آسان لگے اس کے ذریعے نفع پہنچانے کی فضیلت موجود ہے. لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا, اللہ پاک کے رستے کی طرف بلانا, علم دین سکھانا, لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, لوگوں پر رحم کرنا, شفقت کرنا, ان پر مال خرچ کرنا, غرض شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دینی یا دنیاوی کسی معاملے میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا, بھلائی کرنا, یہ سب کچھ لوگوں کو نفع یعنی فائدہ پہنچانے میں شامل ہے. حوالہ فیض القدیر جلد 3 پیج نمبر 674 زیر حدیث 4135. مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا وقت آیا, عجب یا الہی سبھی ایک ہو جائیں ایمان والے, سبھی ایک ہو جائیں, سبھی ایک ہو جائیں ایمان والے, پیشہ عالی نسب یا الہی, پیشہ عالی نسب یا الہی صلو علی الغریب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سیدی امیر سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب شام کی ابتدا ہوتی ہے تو گھر میں فرشتے آتے ہیں تو گھر کی جو ساری لائٹیں ہیں یہ آن کر دینی چاہیے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حصہ مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
کرامن کاتبین تو ہمارے لکھنے والے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، محافظین فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی تو اچھی خاصی تعداد ہیں، مختلف تعداد ہیں، حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ گلے میں لائٹ پہن لیں گے، ہے نوری مخلوق. یہ لوگ اپنے طور پر بولتے رہتے ہیں شام کو فرشتے آئیں گے تو صبح کو بھی آئیں گے، رات میں بھی تشریف لائیں گے. جب جب مطلب فرشتوں کا نزول تو اللہ کی رحمت سے ہوتا رہتا ہے سمجھے، تو اس کے لیے ان کو ہماری اس بجلی کی ضرورت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مکان میں شروع میں چراغ نہیں ہوتا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نور ہے کہ انہی سے سب کو نور ملا، روشنی تقسیم ہوئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ شام کو اس لیے لائٹیں جلا دی جائیں کوئی ہو یا نہ ہو. ہاں ضرورت ہے تو لائٹ سے جلا سکتے ہیں، پر ضرورت نہیں ہے خامہ کا لوگ شام کو لائٹ جلا دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ پھر اسراف میں جائے گا جبکہ ضرورت نہ ہو. ہاں لوگوں کو وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اندھیرا ہو گیا، شام کو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یوں ضرورت جلانے مرض نہیں ہے، اس تصور سے کہ فرشتے آ رہے ان کے لیے لائٹ جلا دو، روشنی کر دو، تو راستہ بھی کشادہ کر دینا، چیزیں بھی راستے سے ہٹا دینا، تمہارا لیے کہ اس طرح کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور لاڑکانہ ڈویژن سے بھی آئے ہوئے اسلامی بھائی، حیدرآباد ڈویژن سے بھی مزید اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. انشاءاللہ اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ثناء اللہ عرض گزار آیا گھوٹکی شہر کا. حضور عرض آئے تو کچھ مانن کے ڈٹھو ہوئے تو وہ چلیں کہ مزار کا گزرندہ آئن تو دعا وانگر ہتھ کھڑندا آئن، یا توبہ وانگر کنن کے اے نک کے ہتھ ہنندا آئن، ان جی حقیقت چھا آئے؟
پہری ہی ماں ڈٹھو آیا کہ اگر مزار شریف جو قریب گزرن تھا تا اگر ننگو سر آئے تو رومال کڈی کرے سر تے رکھندا ہوں، ہیر خبر نہیں، تو ایک احترام جو انداز ہے، یہ کندا توبہ کندا کہ اللہ جا نیک بندے جو مزار آئے ماں گناہ گا رہی ہیں تو توبہ استغفر اللہ، تو اللہ جی نیک بندے جی مزار کے ڈسی کرے پانچ گناہ یاد اچھنا تو سٹھی نشانی آئے کہ مانو گناہ سے توبہ کری رہے ہوئے، کوئی نک تے ہتھ رکھن تھا تو این کندا این، تو یہ مطلب احترام جو انداز، توبہ جو انداز، تو ان میں شرن تو کوئی حرج آئی کا نہیں. امام کے ڈسی نے پہری ہوں تو امام کے ڈسی نے بھی مانو جھجکن سگریٹ پین چھپائی دین یا پھیکی دین ان کے بجائے کرے سر ڈھکی دین جنازوں گزرے، تو اساں ننڈا ہو تو پان بھی مطلب ہتھ رکھوں متھے تے کہ جنازوں بھی نہیں رہی ہوئے تو مطلب ننگے سر نہ ہو ہون کھپے، تو انداز ان پوتو تے دور جا، تو جے کو کم شریعت سا ٹکرائے نہ تھو، شریعت جن کم سے منع نہ کری وہ کم جائز ہوں ہے، اگر ان کے مسلمان کندہ ہیں علماء صلحاء ان میں شامل ہیں تو وہ کم سٹھو ہے، مستحب جو درجو ان کے ملے تو، لیکن یہ جو تمہیں چاہ کہ کن تے ہتھ رکھن تھا یا جو نک تے ہتھ رکھن تھا یا متھے تے، تو ان میں علماء کے شامل ماں نہ ڈٹھو یا، لیکن وارا لکھا علماء ان کے منع بھی کون تھا کرن، یہ کم جائز سٹھی نیت ہے، اولیاء کرام جو احترام، مزارات اولیاء جو احترام آئے تو انشاءاللہ یہ ثواب جو حقدار تھی دو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الغبیب
صلی اللہ تعالی محمد. ادا تمام چھا مدنی فیس دین
جی موجی مدنی فیس ہی تائے انشاءاللہ ماں اماموں بدن جی نیت کیا دو
کدے ملو بندن دا
انشاءاللہ دکھا
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب. ایک اور اسلام آپ سے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے امیر اہل سنت محمد ابرار عطاری، پنجاب کے شہر لالہ موسیٰ سے حاضر ہوا ہوں.
ویلکم.
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ چار رکعات کی نماز میں ایک رکعت میں اگر بھول سے دو کے بجائے ایک سجدہ کر لیا یا دو کی جگہ تین کر لیے جائیں تو کیا حکم لگے گا؟ ارشاد فرما دیں.
اگر ایک سجدہ کیا کسی رکعت میں اور بعد میں وہ سجدہ کیا ہی نہیں، سلام بھی پھیر دیا، نماز پوری کر دی، تو یہ نماز تو ہوگی نہیں، کہ ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں. تو اگر بھول کر رہ گیا ہے سجدہ، تو اب سلام پھیرنے سے پہلے یہ ایک سجدہ کرنا، مثلا دوسری رکعت میں دو کی جگہ تین کر لیے کہ وہ رہ گیا تھا یہ آ گیا، تو اب چونکہ یہ بھول کر ایسا ہوا ہے تو سجدے سہو کریں گے تب یہ نماز درست ہو جائے گی.
یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ سجدہ کوئی بھول گیا اور اس نے سلام پھیر لیا، یعنی بھولے سے یہ ہوا کہ اسے سجدہ چھوٹ گیا تھا، اسے یاد نہیں رہا، اس نے سلام پھیر لیا، اگر اس نے نماز کے برخلاف کوئی کام نہیں کیا تو کیا اسے اجازت ہوگی کہ وہ سجدہ کر لے اور پھر اس کے بعد تشہد پڑھ کے دوبارہ سجدہ صاف کر کے اپنی نماز مکمل کرے؟
ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا فرض، اب وہ سجدہ کر لے جب یاد آ گیا اس کو، اگرچہ سلام پھیر چکا تھا لیکن نماز کے منافی، یعنی کہ جو جیسے کھانا کھا لیا یا مطلب یعنی کہ پانی پی لیا تو گفتگو کر لی، ایسے کوئی حرکت نہیں کی ہے، ابھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ سجدہ کر دے اللہ اکبر کہہ کر جو نماز کا چھوٹا تھا، اب تحیہ تو پوری پڑھے اور ایک طرف سلام پھیر کر جس طرح سجدے سہو کرتے ہیں، تو اب دو سجدے کرے سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ تحیہ تو پڑھے اور درود ابراہیم وغیرہ پڑھ کے اب جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کرے. دوسرا جو تین سجدے والے میں بھی اگر کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا اور سجدے سہو رہ گیا تھا اس کا، تو اب دونوں طرف سلام پھیر چکا تھا لیکن وہی کوئی منافی صلاح نماز اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا، اس دو تین مثالیں جس کی میں نے دی، تو اب بھی وہ سجدے سہو کر سکتا ہے اور نماز پوری کر سکتا ہے. اس طرح کیوں اس کی نمازیں دونوں صورتوں میں یہ کمپلیٹ نماز کرنے کا ایک مطلب مزید رعایت ملی نا اگر رہ گئی تھی تو.
آپ کیا مدنی فیس پیش کریں گے؟
میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا
انشاءاللہ القریب، فضل پہ بڑھاؤں گا
انشاءاللہ عز و جل. مزید باپا انشاءاللہ مسجد میں درس کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. باپا کچھ اسلام بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تھا، دعاؤں کے لیے بھی کہا تھا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے والدین کی تمام کی مغفرت کی دعا فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب.
الحمدللہ ہمارے درمیان انڈونیشیا سے بھی کچھ عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ انڈونیشین زبان میں بھی انشاءاللہ ہم سوال کریں گے انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نما سایا مہاجر، سایا ادلہ سالہ ساتو مبلغ داری انڈونیشیا. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita mendapatkan uang di jalan, apakah kita boleh mengambilnya? Dan bila kita telah mengambilnya, bagaimana secara pandangan syar'i? Apakah boleh kita memakainya ataupun kita harus mensedekahinya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mera naam Muhajir Attari hai. Main Indonesia ke sube Aceh se hu. یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہمیں رستے میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ملیں تو کیا ہم اسے اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر ہم اسے اٹھا چکے ہوں تو پہلے اگر ہم اسے اٹھا چکے ہوں تو کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں خود کے لیے یا ہم اسے صدقہ کر دیں؟
اس کے مختلف مسائل ہیں، یہ لقطہ کہلاتے ہیں. اب اگر اپنے ارادے سے اٹھایا رقم تو اب تو اس کو اعلان کرنا واجب ہو گیا، کمپلسری ہو گیا کہ اس کے مالک کو تلاش کرے، توبہ بھی کرے کہ اس نے اپنے ارادے سے اٹھایا تو یہ ایک غصب کی نیت کی، وہ گناہگار بھی ہے، تو توبہ بھی کرے، اس کا مالک کو ڈھونڈے. اب مالک کو ڈھونڈا اب ملتا ہی نہیں ہے، اور بالکل یہ نہیں کہ امید ختم ہو گئی کہ اب یہ مجھے اس کا مالک کو ملے گا نہیں. اب یہ کہ وہ رقم جو ہے کسی ایسے شخص کو جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہو، فقیر شرعی جس کو بولتے ہیں، تو اس کو مطلب یعنی کہ یہ رقم دے دے. اور اگر اپنی نیت سے نہیں اٹھایا تھا، اپنی نیت سے نہیں اٹھایا تھا کہ رکھنے کے لیے، ویسے ہی اٹھا لیا، تو اب یہ کہ اگر وہ پیسے خطرے میں نہیں ہیں تو واپس چاہے تو وہاں رکھ سکتا ہے اسی جگہ، مگر بہتر یہی ہے کہ اس کا مالک تلاش کرے. اب مالک تلاش کیا اس نے، مگر یہ کہ امید نہ رہی، اتنا ڈھونڈا، تو اب یہ رقم جو ہے چاہے تو مطلب کسی مسجد کے چندے میں ڈال دے، چاہے تو کسی مدرسے کے چندے میں ڈال دے، چاہے تو کسی شرعی فقیر کو دے دے. اگر خود شرعی طور پر ایسا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، ایسا فقیر ہے، تو خود بھی رکھ سکتا ہے. یہ دوسری جو میں نے قسم بتائی نہیں، یہ اس کے لیے یہ مسئلہ ہے. پہلی وہی ہے، خود نہیں رکھ سکتا، وہی طریقہ اس کا جو میں نے عرض کیا، اس پر عمل کرنا ہے. دو صورتیں، اور مزید بھی اس میں کچھ تفصیلات بعض مسائل میں ہیں، تو وہ بہار شریعت کے دسویں حصے میں لقطے کا بیان، اس کو اب یہ تو ظاہر ہے انڈونیشیا والے تو پڑھنے سے رہے، ان کے ہاں اب یہ ہوتے بھی شافعی ہیں، ان کے ہاں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے احکام میں کچھ اور بھی مسائل ہوں. فقہی مسائل ان کو اپنے شافعی علماء سے ہی معلوم کرنے چاہیے، ہم تو حنفی کے اس میں بتاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کہ مسئلے کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ بھی ان کو سمجھا دیں.
جی لبیک انشاءاللہ. آپا مدنی فیس؟
مدنی فیس انشاءاللہ setelah saya pulang ke Indonesia saya akan melakukan madani kafilah 3 hari.
یہ مدنی فیس بیان کر رہے ہیں کہ میں انڈونیشیا واپس جانے کے بعد 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ.
صرف ایک بار، ایوری منتھ
انشاءاللہ، setiap bulan
انشاءاللہ، ہر مہینے
انشاءاللہ. انڈونیشیا میں میری خواہش ہے کہ میں جیتے جی سنتوں کی بہاریں دیکھ لوں، کہ آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے. خدا خدا کر کے سمجھے، بڑے انتظار کے بعد جیسے بھی اللہ نے اسباب دیے، تو اب کہیں انڈونیشیا میں دعوت اسلامیہ کام شروع ہو گیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ابھی شروع اتنا نہیں ہوا جتنا ہمارے یہاں ہے. تو یہ کہ یہ سب مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے اور مل جل کے دعوت اسلامی کا کام کریں گے، تو انشاءاللہ ان کے یہاں بھی سنتوں کی ایسی بہاریں آ جائیں گی کہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. سب کریں تو ہو، یہ تو کہ ہیں تھوڑے سے آئے، ہر ایک تو آ نہیں سکتا، وہاں ہیں ماشاءاللہ ہمارے اور بھی مبلغین اور بھی اسلامی بھائی وہاں ہیں، انڈونیشیا میں کام شروع ہوا ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ اکثر ہم جب نماز پڑھتے ہیں نماز میں ہماری میں خیالات آ جاتے ہیں باہر کے، یعنی کہ نماز میں دل نہیں لگتا وہ کے. اور دوسرا سوال یہ کہ اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہم شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، تو شہادت کی انگلی ہم نے کہ اپنی مٹھی بند کر کے اٹھانی چاہیے یا انگلی ایسی بھی رکھ کے شہادت کی انگلی کا اشارہ کرنا چاہیے؟
نماز میں عام طور پہ خیالات تو کسی کو کم کسی کو زیادہ آتے ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہ کریں، خیالات کی طرف پھر بھی آتے ہیں تو اس کو بس وہ توجہ نہ کریں تو آہستہ آہستہ ہٹ جائیں گے. اس کی طرف توجہ کریں گے تو میری خیالات میں گم ہوتے رہیں گے، پھر نماز میں یاد نہیں رہے گا کیا پڑھا کتنی رکعتیں ہوئی. نماز شروع کرنے سے پہلے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو نماز میں وسوسے آتے ہوں تو نماز شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہو کر جیسے نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ لیفٹ شولڈر کی طرف لیفٹ شولڈر کی طرف کندھے کی طرف یہ 3 بار تھو تھو کرے. لیکن اب ذرا صف بنی ہوئی ہے تو ایسے موقع پر کریں گے تو اس طرح کرنا ہے، یا مسجد ہے تو اس طرح احتیاط کرنی ہے، کسی کو سمجھنا پڑے گا آپ کر کے آ رہے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے اس کو تعجب ہو، وہ سوال جواب کرے یار یہ کیا کر رہے ہو میری طرف تھوک کیوں رہے ہو. تھوک نہیں نکلنی ہے، خالی تھوک تھوک اس طرح کرنا ہے، لیکن احتیاط سے کہ کسی کو سمجھ نہ پڑے، تھوکنا نہیں ہے، تو اڑانا نہیں ہے. اور نماز شروع کر کے اب اس میں جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے، مثلا جب ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں قراءت وغیرہ تو اس وقت سجدے کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے، مستحب ہے. رکوع میں تو پشت قدم یعنی پاؤں کا اوپری حصہ جو ہے قدم کا اس پر نظر ہو، سجدے میں ناک کی طرف نظر ہو، رکوع سے جب اٹھتے ہیں سینے کی طرف نظر ہو، اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں تو گود میں نظر ہو. تو اس طرح مطلب جو نظر رکھنے مستحب ہے اس پر عمل کرے، اللہ کرے گا تو یہ وسوسے جو ہے نہیں آئیں گے. اور دوسرا حصہ جو آپ کا تھا اتحیاتوں میں انگلی اٹھانے کا، تو اس کو جسے اشہد ال تک تو یہ نارمل ہی رہیں گے، جیسے لا پر پہنچے اللہ ہے نا اشہد اللہ، تو اس وقت یہ انگلی اٹھے گی تو اشہد اللہ الہ الا اللہ. اچھا اٹھانے کا طریقہ یہ کہ ال پر یہ اٹھے گی، اللہ پر یہ گرے گی انگلی. تو طریقہ یہ کہ جیسے اس طرح یہ انگوٹھا اور یہ بیچ والی انگلی کا یہ حلقہ بنا لے، یہ سرکل بنا لے، اور یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی جو ہے یہ ہتھیلی سے مل جائے. اشہد اللہ الا اللہ، فوراً سیدھی اور نارمل کرنی ہے. تو یہ پریکٹس کرنے سے آئے گا، خالی ایک بار دیکھ لیا تو ایزی لیں گے تو نہیں آئے گا، سیریس لینا ہوگا. اکے نماز کے علاوہ بھی پریکٹس کرتے رہیں جو آپ کو طریقہ عرض کیا، تو اللہ کرے گا تو اگر عادت نہیں تھی تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. بہت ساروں کو برسوں سے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو انگلی اٹھانے میں تھوڑا یعنی کمزوری ہوتی ہے، طرح طرح کے انداز ہوتے ہیں ان کے اٹھانے کے، تو اس طرح اٹھائے کریں. تو یہ بہار شریعت میں طریقہ لکھا ہے. اور بعض لوگ یوں اٹھاتے ہیں تو یوں پھر ہلاتے رہتے ہیں، ہلانا بھی نہیں. بعض یہ کہ یوں اٹھائیں گے یوں اس کو یوں خم چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اپنا اپنا طریقہ لوگ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو جو طریقہ میں نے عرض کیا بہار شریعت کے تیسرے حصے میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، اسی کو فالو کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
كان الامام عبد القادر الجیلانی رحمه اللہ من ائمة التصوف الحقیقیین الربانیین، فكان امام التصوف الذي هو تابع للكتاب والسنة، فكان من أقواله رحمه الله تعالى: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. فكل تصوفه وسلوكه مقيد بالكتاب والسنة. فكان يقول عن التصوف: هو مجاهدة وعمل وإخلاص، وهو يجيء بالصدق في طلب الحق عز وجل، والزهد في الدنيا، وإخراج الخلق من القلب، وتجرده عما سوى مولاه عز وجل. فالتصوف هو عمل وحال وليس كلاما يقال. سؤالي: في يومنا هذا نرى بعض الناس عندهم تصور خاطئ عن معنى التصوف الصحيح، فما هي أفضل الطرق لبيان حقيقة التصوف؟ بارك الله تعالى بكم.
ما شاء الله، یہ ہمارے پیر و مرشد غوث پاک کے تعلق سے، تصوف کے تعلق سے خود ہی انہوں نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور اب یہ کہ آج کل کے دور میں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں صحیح تصوف کے متعلق غلط تصورات ہیں، تو تصوف کی حقیقت بیان کرنے کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے، اس طرح کا انہوں نے سوال کیا. تو واقعی آج کل تو اتنی سی داڑھی اور رومال یوں آڑا کر لے اسی یہ صوفی صاحب ہوتے ہیں، نام کے ساتھ صوفی لگا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے تصوف کے اب تو کیا جلسے ہو رہے ہیں، ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں تصوف واقعی بیان ہوتا بھی ہوگا، تاہم یہ کہ تصوف جو ہے نا یہ ایک تو قرآن و سنت کے تابع ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. تصوف کا زیادہ تر تعلق یہ باطنی اصلاح پر زور دکھا ہے، اگر یہ ظاہری اصلاح بھی اس میں شامل ہے، لیکن ان کا جو اہل تصوف جو ہیں صوفیاء کرام، جو ہمارے باقی جو صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے دل پر بڑا زور دیا ہے، باطن پر، باطن کی اصلاح، باطن کی اصلاح، باطن کی اصلاح. خالی ظاہر سجا لیا اور اندر میں اگر کچھ نہیں ہے مطلب تو پھر یہ کہ یہ صوفی نہیں ہو سکتا. تو ظاہر و باطن دونوں کو مطلب یعنی کہ پیش نظر رکھنا ہے, دل کو بھی سنبھالنا ہے, یعنی کہ گناہ سے تو بچنا ہے, ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں اور باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں, تو ظاہری گناہ سے بھی بچنا ہے, باطنی یعنی اندرونی طور پر جیسے حسد ہے تو یہ ظاہری گناہ نہیں ہے, پتہ نہیں چلتا نا اس سے, یہ باطنی گناہ ہے. تو اسی طرح مطلب تکبر ہے, یہ بھی ظاہری نہیں ہے, پتہ نہیں چلتا کہ یہ تکبر کر رہا ہے, لیکن یہ کہ یہ اندر سے یہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اس طرح ریا دکھاوے کا جو عمل ہوتا ہے کہ اس سے یا تو لوگوں کے دل میں مقام پیدا کر رہا ہے اپنی عبادت کے ذریعے یا کچھ پیسے اس کے ذریعے یہ لے رہا ہے عبادت کے ذریعے, تو یہ اندرونی کیفیات ہوتی ہیں اس کی. تو ریا یہ بھی بات ہی نہیں, حب جا یہ بھی بات ہی نہیں بیماری ہے, کہ وہ ظاہری الفاظ سے آدمی اس کا اظہار عام طور پر نہیں کرتا, اور بہت ساری ایسی اگر غور کر رہی ہے تو پوری اس پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اور باطنی بیماریوں کا علاج یہ مکتبۃ المدینہ کی بھی کتاب ہے, باطنی بیماریوں کی معلومات. ظاہر یہ تو ظاہر ہے نا, ظاہر کا الٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ باطن چھپا ہوا. اس طرح مطلب بہت سارے مطلب یعنی کہ عوامل ایسے ہیں کہ جس میں بندہ مبتلا ہوتا ہے اور اس کو روحانی ترقی ملتی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں یار اتنی عبادت کرتا ہے, یہ کرتا وہ کرتا ہے, لیکن اس کو مطلب یہ روحانیت نصیب نہیں ہوتی, باطنی طور پر وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور مطلب ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں. تصوف طریقت ہی کا دوسرا نام بھی ہے طریقت, ہے نا, تو اور طریقت اس راہ خدا کا نام ہے جو خداوند قدوس تک پہنچانے والی ہو. اب خدا تک پہنچانے والی راہ کون سی ہے؟ اسے ہم سردار اولیاء حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بابرکت ترین زبان سے سنتے ہیں. فرماتے اللہ پاک کی طرف سب سے قریب تر راستہ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کی گرے تھامے رہنا ہے. حوالہ بحجۃ الاسرار پیج نمبر 50. حضرت سیدی عبداللہ محمد بن خفیف سبی فرماتے ہیں کہ تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو. حوالہ طبقات کبرا لیل امام شاعرانی عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شاعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ بس شریعت کے احکام پر بندے کے عمل کا خلاصہ. یوں تصوف کے ویسے کئی اقوال ایسے ہیں جس میں تصوف کی مختلف تعریفات ڈیفینیشنز بھی بیان کی گئی ہیں, طرح طرح کی ہیں. جیسے کہ خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام تصوف ہے, اس طرح اور بھی کئی اقوال پڑھے ہیں میں نے اور تصوف کے تعلق سے. دوبارہ لے کے میں نے کہا تھا گھوم پھر کے آئے گا وہیں, اندر کی درستی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہو سکتا. ظاہری طور پر کتنی بھی اصلاح کر لی, جیسے کہ اب کوئی گندی چیز ہے اس پر چاندی کا ورق لگا لیں گے تو دیکھے گا تو لڈو دیکھے گا, لیکن لڈو نہیں ہے. لڈو کے اندر بھی مٹھاس ہونی چاہیے, کھویا ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. تو اب اندر کھویا نہیں ہے, مٹھاس نہیں ہے, اندر گناہوں کی گندگی بھری ہوئی ہے, تو اب ظاہری طور پر جو کر رہا ہے تو وہ مطلب وہ صورت نہیں ہے, لیکن ظاہری عبادت ہے ضروری. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب نماز پڑھی اور نماز کی نیت ہی نہیں ہے, ویسے یہ نقل و حرکت کر رہا ہے, بالکل نماز کی طرح کر رہا ہے, نیت نہیں کری نماز کی, یہ نماز تو نہیں ہوئی نا اس کی. تو بہرحال یہ کہ سمجھانے کے لیے دیا میں نے, تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن اس کی بھی اصلاح ضروری ہے, ظاہر کی بھی اصلاح ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو کوئی بول دے کہ میرے دل میں داڑھی ہے, با باطن صحیح ہونا چاہیے اور اس کی تعویل یہ لے کہ مجھے داڑھی سے محبت ہے تو یوں میرے اندر، تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ جہاں جہاں شریعت نے ظاہری طور پر ہمیں احکام دیا تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. حج ظاہری طور پر بھی ہوگا اور باطنی طور پر ہو، بہت سارے اس کے پھر صورتیں بنیں گی، لیکن وہ ظاہری طور پر کعبے کا طواف بھی کر رہا ہوگا، ظاہری طور پر احرام بھی باندھنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. نماز تو ظاہری طور پر جو بھی رکوع سجود ہے یہ بھی بجا لانے ہوں گے. روزہ تو ظاہری طور پر بھوکا پیاسا بھی رہنا ہوگا، لیکن اندرونی پھر اس کے مزید جو خصوصیات ہیں وہ بھی آئیں گے، تو آئیں گی تو اس میں پھر مزید نکھار آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلی اللہ علیہ محمد. ابھی امیر علیہ سنت نے ایک کتاب کا ذکر فرمایا تھا، باطنی بیماریوں کی معلومات، تو اس کے پیجز ہیں 352 اور یہ مکتبۃ المدینہ سے 400 روپے 400 روپیز میں یہ حاصل کی جا سکتی ہے. اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے گھر بیٹھے منگوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 03131139278، تو اس نمبر کے ذریعے بھی آپ اسے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں.
سوشل اہم ترین کتاب ہے، اس کو آپ معمولی نہیں سمجھنا، یہ اس کو ضرور لیجئے گا. اندرونی بیماریاں اتنی ہیں کہ مت پوچھو بات. اندرونی سے آدمی بچتا نہیں ہے نا، لوگوں کو پتا تھوڑی چلتا ہے. ظاہری طور پر آدمی ڈرتا ہے کہ گالی دوں گا تو مولانا کو گالی دیتا ہے، سمجھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے، لیکن آدمی لوگوں سے ڈر کر کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اندر میں جو ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان گناہوں میں مست رہتا ہے. تو اس لیے مطلب اس کی معلومات کے لیے کتاب بہت اچھی ہے، علاج بھی اس میں دیے ہوئے ان باطنی بیماریوں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ذیشان بھائی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے دعا کے جب فضائل بیان ہو رہے تھے تو ایک فضیلت بیان ہوئی تھی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے نا، مغز سے کیا مراد ہے؟
الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اس کے تعلق سے مراد شرح مشکات میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی دعا عبادت کا رکن اعلیٰ ہے. جیسے مغز کے بغیر ہڈی کی، گودے کے بغیر چھلکے کی کوئی قدر نہیں، ایسے ہی دعا سے خالی عبادت کی کوئی قدر نہیں. رب تعالی مانگنے کو پسند فرماتا ہے، دعا مانگو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے ایک سوال یہ بھی ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی ایک عادت خدا سے ملتی ہے اور دونوں ہی معاف کر دیا کرتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟
اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اللہ کی عادات اور کسی اور کی عادت کو اس طرح کہنا، جیسے حدیث پاک میں حکم ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اخلاق یعنی اللہ کی عادات صفات جو مخلوق اپنا سکتی وہ اپنائیں. جیسے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے تو مخلوق بھی معاف کرے، وہ عطا فرمانے والا ہے تو بندہ بھی سخاوت کرے. تو اس طرح جو صفات جو بندہ اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کرے. ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں اور وہ اس کے طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ وہ باتیں اپنانے کا حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے. تو یوں اگر کوئی اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عوام پھر بعض اوقات اس میں آگے بڑھتی ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کوئی احتیاط ارشاد فرما دیں.
یہ کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ تو اپنے آپ ہے اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. بندے میں جو صفت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے اور اس کی ظاہر ہے کہ وہ لمٹ ہوتی ہے. اللہ ہی کی طرح کوئی یعنی کہ ہمدردی کر سکتا ہے، کسی پر رحم کر سکتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک اپنی شان کے لائق رحم فرماتا ہے، بندہ اس کو جتنی توفیق ملی طاقت ملی اتنا رحم کر سکتا ہے، مہربانی کر سکتا ہے. یہ فرق رکھنا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے ایک سوال یہ بھی ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ نمازوں میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟
نفلوں میں تو پڑھنے میں مطلقاً حرج نہیں ہے، البتہ دیگر رکعتوں میں جو فرض جیسے ہیں تو تو ان میں ایک ایک بار پڑھی جائے.
اس کو خاص کر لینا تلاوت کے لیے، اس کو زیادہ پڑھنا، یہ بھی بتا دیں.
نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ کہ بہتر وہی ہے کہ ایک ایک بار تکرار نہ کرے.
فرض کے اندر ایک ہی بار پڑھے، اور فرض میں جو صورتیں ہوں گی وہ ایک ہی صورت کی دوسری رکعت میں تکرار بھی نہیں کرے گا، ایک رکعت میں ایک الگ پڑے گا، دوسری میں الگ پڑے گا.
جی اترتی
جی.
نفلوں میں تین تین بار ہر رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنتوں میں بھی
پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو مقرر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ ہوتا ہے، وہ صورت منع ہوتی ہے کہ جہاں پر اس بات کا کوئی اندیشہ ہو کہ اس کو فرض و واجب کوئی سمجھ لے، تو پھر وہاں پر منع کیا جاتا ہے. ورنہ اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے اور اس کی بات کو جانتا بھی ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ صرف نفل کے طور پر اور جائز ہونے کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں، فرض و واجب میرے پر یہی صورت پڑھنا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حرج نہیں ہے.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب.
ایک پیکیج بنایا حضور، آج ہمارے اسلام بھائی نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ مکتبۃ المدینہ کے جو ہمارے رسائل ہیں، تو الحمدللہ ہمارے سلسلہ علیہ قادریہ کے جو بزرگ ہیں ان کی سیرت کے بھی کچھ رسائل موجود ہیں. تو الحمدللہ اس کا ایک پیکیج، غوثیہ پیکیج بنایا ہے، اور یہ تقریباً 3 اور 6-7 رسالے ہیں اس میں، اور یہ 180 روپے اس کا ہدیہ انہوں نے رکھا ہے.
کیا بات.
تو جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، بڑے پیارے معلومات کے اس میں رسائل ہیں یہ، اور یہ حاصل بھی کریں، اور ایصال ثواب کی نیت سے، غوث پاک کی ایصال ثواب کی نیت سے یہ تقسیم کریں. ماشاءاللہ ہمارے اسلام نے توجہ دلائی، تو جو خاص کر بغداد شریف جا رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ عرض پیش کی کہ آپ یہ بھی لے جائیں، تو ان بزرگوں کے دربار پر حاضری بھی ہوگی، تو وہیں پر جا کر اگر ان کی سیرت پڑھ کر جائیں گے تو دل میں اور زیادہ برکت حاصل ہوگی، روحانیت ملے گی انشاءاللہ.
ماشاءاللہ. اور جتنے یہ 7 رسالے ہیں نا، یہ جن بزرگوں کی سیرت ہے یہ سب کے سب مزارات میں بغداد شریف میں.
جی جی، اسی لیے خاص پیکیج بنایا انہوں نے.
یہ بس اب لے جائیں تو مدینہ مدینہ، اور لے جانے میں کوئی پابندیاں بھی نہیں ہے وہاں.
جی جی.
دنیا بھر سے اس طرح کے زائرین بھی آتے ہیں جو اردو بھی جانتے ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن بہرحال جانتے ہوتے ہیں، اسے بہت ملیں گے. تو وہاں جا کے بانٹے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، یعنی جس بزرگ کے مزار پر جائیں وہ رسالہ ان کے ایصال ثواب کے لیے وہاں تقسیم کریں، تو ایک بہت اچھی میچنگ ہو جائے گی. ضرور اس کو لے جانا چاہیے ایصال ثواب کے لیے. 180 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक क्यों, एक पैकेज क्यों, हस्में तौफीक ले जाएं जितने आप आसानी से ले जा सकते हो, और जो मतलब कानूनी तौर पर अब वो गालिबन रोकते तो नहीं होंगे, लेकिन यार इतना सारा उठाएंगे तो ये फिर कोई बिजनेस के उसमें ना आ जाए पैकेज में, और वो मतलब कोई रुकावट बने, हस्में तौफीक ले जाएं और तकसीम करें। फिर वहां दूसरे सहभागियों को पैकेट भी आप दे सकते हैं कि वो भी बांटे, काफी इंशाल्लाह वहां अपने जायरीन मिलेंगे जिनको आप जानते होंगे और काफी जा चुके हैं, मजीद जाने वालों का सिलसिला भी जारी है शायद।
जी जी आज जी जा रहे हैं, एक दो दिन में और भी मजीद जा रहे हैं।
आखिरी फ्लाइट शायद सैटरडे को, शायद नहीं सैटरडे गुजर गई, नहीं अभी मेरा ख्याल जारी होगी।
जी जारी है,
फ्लाइट तो सारा साल चलती होती
है। जी जी,
लेकिन ग्यारहवीं शरीफ वाले जो है वो ज़ाहिर है कि वहां ग्यारहवीं इनको करनी होती है, और चांद का भी एक आध दिन का फर्क होता है। हमारे यहाँ बड़ी रात कब है, आज तो
शबे जुमा, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात,
तो वहां बुध और जुमेरात की दरमियानी रात बड़ी रात होगी, ग्यारहवीं रात। इससे पहले जिनको घोषबाग की ग्यारहवीं वहां मनानी है उन्होंने पहले ही जाना है, तो ताम काफी बचे हुए होंगे, ले जाए बस वहां बांटे। अच्छा आप जा नहीं रहे
जी,
इसलिए नहीं ले रहे, नहीं आप ले लें, नहीं जा रहे ना, जो जा रहा है उनको दे दे, वो बांट देगा आपकी तरफ से, ये भी कर सकते हैं आप। या खुद नहीं गए तो क्या हुआ, आपके रिसाले बगदाद शरीफ की फजाओं में पहुंच जाएंगे, और जायरी ने बगदाद के हाथों में तशरीफ फरमा हो जाएंगे। वहां लोगों को टाइम ही टाइम होता है, वहां जो रिसाला होगा अल्लाह करेगा ये पढ़ेंगे भी, अलग हमारे रिसाले थोड़े थोड़े पेज के तो है, तो वहां इस बार ये पढ़ेंगे, ये भी एक फायदा दर फायदा है। तो जिनको जो नहीं गए बगदाद शरीफ वो भी भिजवा दें, 11 11 पैकेट आप भिजवा दें, बेड़ा ही पार होगा। मैं भी नियत करता हूं आज अमीन आपको वकील करता हूं
भाई, इंशा
11 पैकेट 180 वाले
जी, जी,
इंशाल्लाह आपको पेमेंट कर दूंगा, तो आप 11 पैकेट जो है ये किसी भी बगदाद के मुसाफिर के जरिए आप भिजवा दें, वहां बट जाएंगे
इंशाल्लाह।
आप लोग भी हिम्मत करें, और
111 पैकेज का ऐलान हमारे सुहेल भाई ने हैदराबाद मुशाद के निगरान जो है इन्होंने आपके वालदेन के ईसाले सवाब की नियत से,
अल्हम्दुलिल्लाह तकब्बल अल्लाह तआला, क्या बात है। और हिम्मत करें और सब नियतें करें, जायरीन और नाजरीन भी नियतें करें, और ये रिसाले बस वो आज भिजवाएं तो कल नहीं भिजवाना, जो जायरीन अब कम होते जाएंगे और भिजवा दें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
माह रबीउल आखिर में अमीर अहले सुन्नत ने सूरह इखलास पढ़ने की और नफिल रोजे रखने के हवाले से तरगीब इरशाद फरमाई थी, तो इसकी नियतें और कारकर्दगी हमारे पास मौजूद है, आइए आपको वो दिखाते हैं।
माह रबीउल आखिर 1445 हिजरी में नफली रोजे रखने वालों की नियतें, टोटल रोजे रखने वालों की नियतें, इस्लामी भाइयों की तादाद 1,57,528, इस्लामी बहनों की तादाद 76,136, टोटल नफली रोजे रखने वाले इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की नियतें 2,33,664, 2,33,664। सूरह इखलास पढ़ने की कारकर्दगी, इस्लामी भाइयों ने पढ़ी 2,71,23,595, इस्लामी बहनों ने पढ़ी 8,65,92,675, टोटल सूरह इखलास पढ़ी गई 11,37,16,270।
माशाल्लाह माशाल्लाह।
हमारे इस्लामी ने बड़ा प्यारा मशवरा दिया, एक आया है कि अगर हर नमाज के बाद 200 पढ़ लें और एक के बाद 300 पढ़ लें तो ये 1100 का आदत जो पूरा करना था
तुम भी हो जाएगा। सही, अच्छा मशवरा, माशाल्लाहुल करीम।
आइए मदनी चैनल के नाजरीन से रोजाना ही मदनी मुजाकरे में सवालात किए जाते हैं, उनके जवाबात जो मिलते हैं आइए वो देखते हैं।
21 अक्टूबर 2023 को मदनी मुजाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की? जवाब 40 साल। सवाल नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने अरसे में तख्त बिल्किस हाजिर किया था? जवाब पलक झपकने से पहले। सवाल नंबर 3, नमाज में क़याम के दौरान नजर कहाँ होनी चाहिए? जवाब सजदे की जगह पर। दुरुस्त जवाब देने वाले आशिकाने रसूल के सिलेक्टेड नाम बिनते अल्लाह बख्श اتاری ڈیر اللہ یار، محمد فضل اتاری کراچی، بنت اقبال اتاریہ جنا والا، محمد عقیل اتاری لطیف آباد حیدرآباد، شعبان احمد ملتان، نجیب خان بن محمد اعظم راجپوت نواب شاہ، محمد شعیب بن عبد الخالق مورو۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اقبال اتاریہ جنا والا، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
آج کے مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر ایک، قیامت میں جب بندہ دنیا میں اپنی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا تو کیا خواہش کرے گا؟ سوال نمبر دو، جو بظاہر کسی کا مرید نہیں مگر اسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے سچی عقیدت ہے تو کیا وہ بھی غوث پاک کا مرید ہے؟ سوال نمبر تین، بغداد شریف کا مدرسہ نظامیہ کس نے قائم کیا تھا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان سب پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان پر اپنے کرم کے شائع میں شان اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک سارا ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو عطا فرما تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت الطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریف خطبہ مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تو جو 11ویں رات تک روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ مدنی مذاکرہ سوال جواب اس کے سنے، اللہم آمین بجاہی خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہ معاف، یا اللہ پاک ہمارا نیکیوں میں دل لگ جائے، گناہوں سے نفرت، ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ پڑا ہے، مولا کریم مرشدی غوث اعظم کا واسطہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹا دے، یا اللہ پاک تو اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے، سو ایسا ہی کر، اے اللہ پاک رحمت کی نظر کر دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں محبت صحابہ و اہل بیت نصیب فرما، مولا کریم اولیاء کرام کی سچی الفت عطا کر دے، اے اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب ہو، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے ایمان ہم سے جدا نہ ہو، یا اللہ پاک نزع کی سختیوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب کر، یا اللہ پاک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ایمان و عافیت کے ساتھ محبوب کے قدموں میں ہماری دنیا سے رخصتی ہو۔ الہ العالمین کاش مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرہ جلوہ محبوب میں شہادت مل جائے، جنت البقیع مدفن ہو، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا ہو جائے۔ مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، یا اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں، یا اللہ پاک رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، بے پردگیوں کا خاتمہ ہو، بدعنوانیوں کا خاتمہ ہو، مہنگائی کا خاتمہ ہو، سستائی ہو جائے، یا اللہ امت کی تکلیفیں دور ہو جائیں، مسلمان خوشحال ہو، یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر ہو، جھوٹے مقدموں میں جو ماخوذ ہیں، جھوٹے کیس جن پر بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی ریا ہو جائے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
رسول پاک کی دکھیا
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
تاج دار حرم میں شہنشاہ گتی تم پہ ہر دم
والسلام على خاتم النبي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں